الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. حضرات ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت میں نے علامہ منذری کی کتاب ترغیب و ترہیب سے لی ہے، انہوں نے ابن حبان کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے. صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْبَةً عُرْبَةً، ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام کے شیرازے ایک ایک کر کے بکھر جائیں گے. شیرازے بکھر جائیں گے، ایک ایک رکن، ایک ایک اصول، ایک ایک حکم لوگ مٹانے پر آمادہ ہوں گے، مٹنے لگے گا. اور اس کے بعد فرمایا کل من تقذت عروہ تشبث الناس باللتی تلیہا، اور جب بھی کوئی ایک حکم ٹوٹے گا تو لوگ اس کے ٹوٹنے کی فکر کم کریں گے، اسے چھوڑ دیں گے، اس کے قریب جو اور دوسرا حکم ہوگا اس سے چپٹ جائیں گے. اولہن نقضن حکم الحکم، سب سے پہلے جو شیرازہ بکھرے گا وہ حکومت عادلہ کا، خلافت راشدہ کا بکھرے گا، حکم کا، حکم عادلانہ، حکم ختم ہو جائے گا، نظام بکھر جائے گا. واخرہن الصلاۃ، اور سب سے آخر میں جو شیرازہ بکھرے گا وہ نماز کا ہوگا، لوگ نماز ترک کر دیں گے. دراز عرصہ ہوا، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، حکم کا شیرازہ بکھر گیا، عادلانہ نظام تہس نہس ہو گیا. اس کے بعد اس کے کچھ عکس، کچھ اثرات اسلامی مسلمانوں کی حکومتیں رہیں، انہوں نے کچھ باقی رکھا، رہا کچھ عرصے تک وہ بھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی بکھر گیا. اس لیے کہ جب حکومت عادلہ بکھر جاتی ہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لوگ فرقوں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، گروہ گروہ بن جاتے ہیں، ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، اپنی اپنی باتیں چلاتے ہیں، اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، اور ہر ایک الگ الگ مسلکوں میں بٹ جاتا ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے عادلانہ نظام، خلافت راشدہ، جس نے اس پوری امت کو جوڑے رکھا تھا، پوری امت کو یکجا رکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے یہ ختم ہوگا، حکم ختم ہوگا، نظام ختم ہوگا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اور احکام ختم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں ترک صلات عام ہو جائے گی. اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امت کے 60-65% افراد ترک صلات کے مجرم ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. آج عید کی نماز میں آپ نے رش دیکھا، یہ سنت نماز تھی، نفل نماز تھی، کتنا اہتمام تھا اس کا، لیکن آج ہی فجر کی نماز جو فرض ہے اس کا اہتمام کس نے کیا، اس کے لیے کون دوڑا؟ اصل میں یہ آخر ہے، یہ انتہا ہوتی زوال کی، زوال کی انتہا یہ ہے کہ تارکین صلات کی کثرت ہو جائے. جس طرح شیرازہ اسلام کا بکھرا، حکم ختم ہوا، حکومت عادلہ ختم ہوئی، پھر آخر میں صلات پر آیا اور صلات ختم ہونے لگی، اسے پھر لوٹائیے، اس سائیکل کو پھر چلائیے، پھر کوشش کیجئے کہ پھر نماز قائم ہونے لگے، اور نماز جب قائم ہونے لگے گی تو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی طرف بھی توجہ ہوگی، تو اس امت کو پھر نماز کی طرف متوجہ کیجئے، اور بجائے حکم کی بات کرنے کے نماز کی بات کیجئے، دنیا کو نماز کی طرف لائیے، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کیجئے، انشاءاللہ نمازیں قائم ہوں گی تو زکوٰۃ بھی قائم ہوگی، اور جب نماز اور زکوٰۃ قائم ہوگی تو پھر پورا اسلام یہ ہے جس کو ہمارے ایک بزرگ نے، ہمارے اسلاف میں سے ایک عظیم بزرگ نے، قرن اول کے تھے، دور رسالت کے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے سگے بھائی تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں حفشہ میں ہجرت جو کی تھی، اس میں ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس حدیث کی راوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ام سلمہ بیان کرتی ہیں، پہلی حبشہ کی ہجرت جب کی گئی تھی تو اس میں ام سلمہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ نبی بنی بعد میں، ام المومنین میں جن کا شمار ہوا، وہ پہلی ہجرت میں تھی. اس وقت وہ بیان کرتی ہیں کہ نجاشی نے جب اپنے دربار میں بلایا، اس وقت وہ مسلمانوں کے جو جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو اس میں سب نے طے کیا کہ جعفر کو تقریر کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے نجاشی کے دربار میں، اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کریں. چنانچہ حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے وہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، ابن ہشام نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور امام ابن قیم نے بھی اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. یہ تقریر میں ماسٹر پیس ہے ہماری زندگی کا. پیچھے جگہ نہ رہی ہو تو آگے بڑھ جائیں، آگے ایسی بیٹھ جائیں، کر لیں کچھ کوشش. ایوہ الملک، حضرت جعفر نے فرمایا نجاشی کو مخاطب کر کے، ایوہ الملک، اے بادشاہ وقت، کنا قومن اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت کے دور کے لوگ ہیں، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، نعبد الاصنام وناکل المیتا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھایا کرتے تھے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، مردار اور اچھے کی تمیز نہیں تھی، وناتل فواہش، اور کھلم کھلا ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے کھلم کھلا، منقطع الارحام، اور ہم نے رشتوں کو توڑ دیا تھا، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں تھی، کوئی کسی کے رشتے کا لحاظ و پاس نہیں کرتا تھا، منسی الجوار، اور پڑوسیوں کو ہم ستاتے تھے، وناکل القوی من الضعیف، اور جو ہم میں سے طاقتور تھا وہ غریبوں کو کھایا جاتا تھا، کمزوروں کو کھایا جاتا تھا، ہر غریب پر حاوی تھا طاقتور، امیر حاوی تھا اور وہ اس کو لوٹتا تھا، استحصال کرتا تھا اس کا، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اسی کیفیت میں ہم مبتلا تھے، اس گندی زندگی میں ہم مبتلا تھے، اس زوال پذیر زندگی میں ہم مبتلا تھے، کہ اللہ کو ہم پر رحم آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک آخری رسول بھیجا، ایسا رسول نعرف نصبہ، ہوں جس کے نصب کو، حسب نصب کو ہم جانتے تھے، اجنبی نہیں تھا، وہ ہمارے اندر سے تھا، اعلی نسب کا انسان نبی بنا کر بھیجا گیا. وصدقہ، اور ہم اس کی سچائی کو بھی جانتے تھے، وہ ہماری سوسائٹی میں صادق اور امین کی حیثیت سے معروف تھا، اسے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. وہ امانت ہوں، اور اس کی امانت کو بھی ہم جانتے تھے، جو اس کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ بھی جب امانت رکھنے کا وقت آتا تھا تو اسی کے پاس رکھواتے تھے. ایسا امانت دار رسول ہم نے اس بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وائفاف ہو، اور اس کی پاک دامنی سے بھی ہم واقف تھے، زندگی بھر وہ پاک دامن رہا. نبوت سے پہلے کی زندگی میں نہ ان کی امانت و دیانت پر کسی نے حرف رکھا، نہ ان کی پاک دامنی کے بارے میں کسی نے کوئی شبہ ظاہر کیا. فدانا الی اللہ عز و جل، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا. لنوحدہ و نعبدہ، تاکہ ہم توحید کو تسلیم کریں اور صرف ایک اللہ کی بندگی کریں. اوثان کو چھوڑیں، پتھروں کو چھوڑیں، اپنے ہاتھ سے ہم پتھر تراشتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. اس نے ہمیں بلایا توحید کی طرف اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف. وَنَخْلَوْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہمیں سکھایا کہ چھوڑو ان کی بندگی جن کی بندگی تم، جن پتھروں کی تم کرتے تھے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے، تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے، اس سے ہمیں چھڑایا، اس غلاظت سے ہمیں نکالا، اس گندگی سے ہمیں نکالا. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور ہمیں حکم دیا کہ سچ بولا کرو، جیسے بھی حالات ہوں سچ بولا کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی شخصیت کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب وہ سچ بولنا شروع کرتا ہے. یہ بنیاد ہے انسان کے اچھے ہونے. سچا انسان ہی انسان ہوتا ہے، یہ بنیاد ہے، تمام اخلاقیات کی جڑ ہے کہ انسان سچ بولے. سچ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے. سچ صرف یہ ہے کہ یہ انسان صرف اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، ان سب کی گردنیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ سب سے بڑا سچ ہے. آدمی سچ بولے گا تو اس سچ تک پہنچے گا، سچ سے انحراف کرے گا تو اس سچ تک نہیں پہنچ سکتا. اس سچ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچا ہو. تو اللہ کے رسول نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی، وعدہ الامانہ، اور امانت کے دینے کی تاکید فرمائی. امانت ادا کیا کریں، کسی امانت میں خیانت نہ کریں. وصلت الرحم، اور رشتوں کا لحاظ و پاس رکھیں. ماں کو پہچانیں، باپ کو پہچانیں، خالہ کو پہچانیں، چچا کو پہچانیں، ماموں کو پہچانیں، رشتوں کا پاس و لحاظ رکھیں. اور یاد رکھیے، جب کسی سوسائٹی میں رشتوں کا پاس و لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جانوروں میں اور انسانوں میں امتیاز یہی ہے کہ یہاں رشتے ہوتے ہیں، جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے رشتوں کا لحاظ پاس بتایا. وہ حسن الجوار، اور اس نے ہمیں سکھایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہاری دیوار کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ملک کا ملک پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، قبیلے کا قبیلہ پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، شہری کا شہر، ایک شہر پڑوس ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والکف عن المحارم، اور یہ ہمیں ہدایت کی، سکھایا یہ سبق کہ جو محرمات ہیں، منہیات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، جو بےہودہ کام ہیں، ممنوع کام ہیں، ان سے ہم رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں. والکف عن المحارم والدماء، اور کبھی خونریزی نہ کریں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، ایک دوسرے سے لڑے نہیں، ایک دوسرے کا قتل و غارت گری ختم کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، بھلائی کریں، کام آئیں ایک دوسرے کے. دماغ سے ہمیں روکا ہے، خونریزی سے روکا ہے. یہ امت جس کو آغاز کار میں پہلی تعلیم اللہ کے رسول نے یہ دی، پہلی تقریر ہے یہ، اسلام کے تعارف کی پہلی تقریر ہے یہ. اس پہلی تقریر میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی جعفر کو کہ وہ حبشے میں جا کے سنائیں کہ یہ اسلام ہے، خونریزی سے ہمیں روکا گیا ہے. اور آج ہم پر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ یہ خوریزی کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ ہماری اسلام کے تعارف کی سب سے پہلی تقریر یہی ہے کہ ہم خوریزی سے روکنے والے لوگ ہیں، امن و امان قائم کرنے والے لوگ ہیں، انسانوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، رشتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمیں سبق سکھایا گیا، ونہانا عن الفواحش، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، بدکاریوں سے روکا، وشہادت زور اور جھوٹی گواہیوں سے روکا، جھوٹ کے قریب پھٹکنے سے روکا، اور ہماری بنیادی صفت یہ بتائی کہ مومن وہ ہے جو جھوٹ سے رک جائے، جھوٹ کے قریب نہ پھٹکے، جھوٹ کی گواہی نہ دے۔ واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال نہ کھائے، یہ نمائندگی کے طور پر ہے، ورنہ کمزور کا، یتیم کا، بیوہ کا، غریب کا، نادار کا لحاظ و پاس کریں ہم، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سوسائٹی میں جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بن جائیں، سوسائٹی میں جو کمزور ہیں ان کے لیے ہم سہارا بن جائیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھلانے پلانے کی ہم فکر کریں۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس المومن بالذی یشبہ وجارہ جائعن لا جنبہ، اگر کسی کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور یہ پیٹ بھر کر سویا ہے تو یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ جس دین نے اس حد تک انسانوں کا لحاظ و پاس بتایا ہو، اس دین کے بارے میں یہ الزام ہے الٹا آج کہ یہ دین خوریزی کرتا ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ہم نے یہ سبق دیا دنیا کو کہ ناداروں، کمزوروں، پسماندہ لوگوں، غریبوں سب کو، سب کا حق پہچانا جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کر سوئے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ مسلمان یہ ہے کہ جو سب کو کھلا کر کھائے، کھلا کر خوش ہو، خود بھوکا رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی کھانا تھا کہ مہمان کھا سکے، چنانچہ میاں بیوی نے بچوں کو بہلا سلسلہ کے سلا دیا، مہمان سے کہا کھاؤ، اور اسی دوران چراغ بجھا دیا اور اپنا ہاتھ روک لیا، کھانا تھوڑا تھا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا سکے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے نمونے ہیں۔ صبح کو جب وہ پہنچے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اور ہم نے کسی باعزت عورت پر تہمت لگانے سے، الزام لگانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ آخری بات ہے۔ آج کتنی آسانی سے ہم کسی کے بارے میں کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی بہتان تراشی کر دیتے ہیں۔ عورت کی عزت کرنا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بے عزت تھی عورت، زندہ دربور کی جاتی تھی۔ میراث میں جس طرح اسباب بٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، کس طرح عورت تقسیم ہوتی تھی، کوئی مر جاتا تھا تو اس کی عورتیں بھی میراث میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس عورت کو اللہ کے رسول نے اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جب جنگ میں کچھ بچیاں آئیں، قید ہو کر آئیں، تو صحابہ لڑ پڑے ان میں، ایک کہتا تھا میں پرورش کروں گا، ایک کہتا تھا میں پرورش کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو دو بچیوں کی پرورش کرے اور انہیں اچھا رشتہ کرا دے، اچھی طرح منتقل کر دے، اسے رخصت کر دے، تو جنت میں میں اور وہ ساتھ ہوں گے، اور اس رفاقت کے لیے، اللہ کے اس رسول کی رفاقت کے لیے جنت میں صحابہ کرام لڑ پڑے۔ ایک کہتا تھا میرا حق زیادہ ہے، ایک کہتا تھا میں پالوں گا اس بچی کو، ایک کہتا تھا میں پالوں گا اس بچی کو۔ عورت کو جو عزت اسلام نے دی وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ مغرب کتنا بھی اعتراضات آپ پر کرتا رہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی ہے ہماری سوسائٹی میں، مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر آگے کیا بات ہوگی کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، ماں کی خدمت کرو جنت پاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ وَأَمَرَنَا نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہمیں رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم تنہا اللہ کی بندگی کریں، صرف اسی سے مانگیں، اسی سے دعائیں کریں، وہی کچھ دینے والا ہے اور کسی کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، سب محتاج ہے. ولا نشرک بہ شیئن، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور ہم نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہاں سے بات شروع کریں، آگے بڑھیں. نماز جب پختہ ہوگی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے تو یہ مسجدیں ہی ہمارا سینٹر ہیں، یہی پاور ہاؤس ہے ہمارا، یہیں سے اسلامی قوت، روحانی قوت پہنچتی ہے لوگوں کو، یہیں سے اسلام سکھائیں گے. یہ آپ اگر نہ آتے تو اسلام کا یہ تعارف آپ تک نہ پہنچتا، آپ نہ آتے تو یہ جعفر کی تقریر نہ سن سکتے تھے. اس سینٹر میں آئے ہیں تو یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر آپ تک پہنچی ہے. یہ پہنچائیں گے ہم اس طرح، تو دھیرے دھیرے آپ نے یہ اندازہ کیا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. یہ سارے احکام جتنے میں نے بیان کیے ہیں، یہ پہلی تقریر میں اسلام کے پہلے تعارف میں جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک پہنچائے کہ اسلام پوری زندگی کا ایک نظام ہے. اس پوری زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے نماز روزے سے شروع کرتے ہیں، لیکن نماز روزے سے شروع کر کے جب پہنچتے ہیں وہاں تک، اور کہتا ہے قرآن کہ جب ہم انہیں اقتدار دیں گے، الذین مکناہم، یہ روزہ نماز کا کی تاکید کرنے والے لوگ، جب نظام مضبوط کریں گے، اقتدار انہیں ملے گا، الذین مکناہم فی الارض اقام الصلاوات الزکاۃ، یہ اقتدار پانے کے بعد بھی نماز ہی قائم کریں گے اور زکوٰۃ ہی کا نظام قائم کریں گے. نماز اور زکوٰۃ سے شروع ہوتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ ہی پر ہمارا نظام بنتا ہے، ہماری انتہا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام کی اس پہلی تقریر کو ہمارے دلوں میں جذب فرمائے، یہ دل کی غذا بن جائے اور دل سے قبول کر لیں. اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس تقریر کو جہاں تک ہو سکے منتقل کیجیے، اس دعوت کو جہاں تک ہو سکے منتقل کیجیے. اس لیے کہ آپ کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھوانا بھی آپ کا کام ہے. اسلام کا سبق سیکھنا ہی آپ کا کام نہیں ہے، اسلام کو منتقل کرنا، اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک مسلمان اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ آپ دوسروں تک اسلام پہنچائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.